الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سورہ فاتحہ کے بارے میں باتیں عرض کی جا رہی ہیں اور آج کچھ باتیں مزید عرض کرنی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمدللہ رب العالمین کے بعد اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم لائیں. اس میں کیا ربط ہے؟ ربوبیت میں اور رحمانیت میں کیا ربط ہے؟ یہ عجیب علوم ہے. حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے دادا شیخ تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اس میں ربط یہ ہے کہ میں نے تمہیں بناتے وقت اگر کوئی قینچی بنانے والا قینچی بناتا ہے تو نہ جانے کتنی دفعہ وہ اس کو لوہے کو سیدھا کرتا ہے, کتنی دفعہ اس میں ہتھوڑے لگاتا ہے, یا ٹھیک کرتے وقت اس میں ہتھوڑے لگاتا ہے, اس پر ضربیں لگائی جاتی ہیں, مگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے ناک آنکھ کان وغیرہ بنائے, کیا کتنی دفعہ ہتھوڑے لگائے گئے, کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اسکرو کسے ہیں, اسکرو ڈرائیور سے اسکرو کتنی دفعہ لگائے گئے, کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے پیدا فرمایا, ایسے بنایا کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. تو اللہ سبحانہ و تعالی, یہ ہے رحمانیت اور ربوبیت میں فرق, یہ رب کہ اللہ تعالی نے ایسی ربوبیت فرمائی ہے, ایسے ہمیں پیدا فرمایا ہے کہ اس میں بھی رحم کا پہلو شامل. رحمت ہی رحمت, آپ بتائیے جب آدمی مر جاتا ہے تو شریعت کا حکم کیا ہے کہ اس کو غسل دو, اور غسل بھی عام پانی سے نہیں بلکہ بیری کا پانی ملاؤ, بیری کے پتے اس میں ڈالو, اس کو جوش دو اور اس پانی سے اس کو غسل دو. اور بیری کا جو وہ جو درخت ہے وہ بھی بہت مبارک درخت ہے, عند سدرۃ المنتہا. معراج کے موقع پر جو واقعہ ہے اس میں بیری کا ذکر ہے, بیری کے درخت. تو اسی میں بیری کے درخت کے پتوں میں غسل دیا جائے, اور پھر جو سجدے کے نشانات ہیں, جو سجدے کی جگہ ہیں وہاں پر کافور ملا جائے اور کفن پہنایا جائے, اور اگر سفید کفن ہو تو زیادہ. وقف فی نوفیا موزاکم, اپنے مردوں کو سفید کفن پہناؤ. اور اس کے بعد اگر بیٹا ہے تو باپ کے کندھے پہ سوار ہو کے وہ قبرستان کی طرف جاتا ہے, باپ اس کو کندھا دیتا ہے, اور اگر شاگرد ہے تو استاد اس کو کندھا دے رہا ہے, اور اگر مرید ہے تو شیخ اس کو کندھا دے کے اس کو لے کے جاتا ہے. تو کتنا اس کا اللہ تعالی نے مقام اس کا بڑھا دیا. اور پھر قبر میں اتارتے رب احترام سے اتارو، داہنی کروٹ دو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ دعا ہے، یہ مسنون دعا پڑھ کر اتارو. کیسے کیسے احکامات ہیں، تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے، اور پھر جس کے پاس سے گزرے اور اگر وہ جانا رہا ہو جنازے کے ساتھ نہ ہو مگر اس کے سامنے سے جنازہ گزر رہا ہو تو اس کے لیے بہتر یہ ہے، مستحب ہے کہ کھڑا ہو جائے، بیٹھا نہ رہے، جب تک اس کے سامنے سے جنازہ گزر رہا ہو وہ کھڑا رہے. اور یہ منع فرمایا گیا کہ جنازے سے آگے مت چلو، یا تو ساتھ چلو یا پیچھے چلو، آگے مت چلو. کتنا اکرام کروا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیسی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ مرنے کے بعد سے ایسی رحمت شروع ہو گئی. اس طرح غسل دو، یہ کرو وہ کرو، احترام میں کھڑے ہو جاؤ، آگے مت چلو، پیچھے چلو یا ساتھ چلو، کیسی اللہ کی رحمت ہے. تو کیا آگے عذاب دیں گے؟ جس کے ساتھ اللہ یہ معاملہ فرما رہے ہوں، جس کے ساتھ اللہ یہ معاملہ فرما رہے ہوں دنیا میں، تو آگے کیا اللہ عذاب دیں گے؟ رحمت ہی رحمت ہے بھائی، بس اللہ سے اس کی رحمت مانگیے. اللہ کی رحمت ورحمتی وسعت کل شیء. تو فرمایا کہ رحمان اور ربوبیت، رحمانیت میں اور ربوبیت میں یہ ربط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت پیار سے بڑے آرام سے ہمیں پیدا فرمایا کہ ہمیں پتہ بھی نہ چلا، نہ ماں کو پتہ چلا کہ اب یہ فٹ کیا جا رہا ہے، اب فلاں چیز فٹ ہو رہی ہے، یہ فلاں چیز بنائی جا رہی ہے. گھر بھی اگر بنایا جاتا ہے نا، گھر بھی تو آس پڑوس والوں کا رنگ خراب ہوتا ہے، پڑوسیوں کو تکلیف ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے ایک گھر بنانے میں، مگر ہمیں اللہ نے ایسے بنایا کہ کچھ پتہ نہ چلا. اچھا، علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رحمان اور رحیم، ان میں رحمان کا جو لفظ ہے اس کی جو شان ہے، اس میں یہ کبھی کبھی ممزوج بالعلم بھی ہوتی ہے، ممزوج بالعلم بھی ہوتی ہے. دیکھیے اللہ تعالی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں انبیاء کو رکھا گیا، اور اس کے بعد جو شخص انبیاء سے زیادہ قریب ہوگا اس کو پریشانیاں، مصیبتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی. کیوں آئیں گی؟ کیوں؟ اس کی تشریح مولانا روم نے فرمائی ہے، لے شیرینی و لذات مقر. سلمان آگے آ جائے، آگے آ جائے، آگے آگے آ جائے، کچھ لوگ پیچھے بھی ہیں نا، آگے آ جائے. تو لے شیرینی و لذات مقر، ہست بر اندازہ رنج سفر، کہ منزل پر پہنچنے کے بعد جو منزل کا سکون ہے، راحت ہے، جو ایک مسافر کو ملا کرتی ہے منزل پہ پہنچنے کے بعد، منزل کی خوشی، اس کی راحت اور اس کا سکون، وہ اتنی زیادہ ملے گی جتنی کہ آپ نے سفر میں مشکلات اٹھائی ہیں. تو منزل پر پہنچ کر اتنا ہی آپ کو سکون ملے گا جتنا آپ نے سفر میں تکلیفیں اٹھائی ہیں، پریشانیاں اٹھائی ہیں. تو اب یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ انبیاء علیہ السلام کو سب سے زیادہ مصیبتوں میں کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ سب سے زیادہ جنت کا مزہ لوٹنے والے انبیاء ہی ہوں گے، سب سے زیادہ مزہ انہی کو آئے گا. اس کے بعد جو انبیاء سے قریب ہوگا اس نے بھی چونکہ دنیا میں تکلیفیں اٹھائی ہوں گی اس لیے اس کو مزہ آئے گا. تو معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام جو اللہ کے نیکی کے اندر اور پارسائی کے اندر، تقوی کے اندر ان سے بڑا ہوا کوئی بھی نہیں، اس طبقے سے، انبیاء علیہ السلام کے طبقے سے، لیکن پھر بھی ان کو تکلیفوں میں سب سے زیادہ رکھا گیا تو یہ عین اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے, یہ رحمانیت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو یہ رحمانیت کبھی کبھی ممزوج بالعلم, اکثر بلکہ ممزوج بالعلم ہوتی ہے, ممزوج بالعلم بھی ہو سکتی ہے, یعنی اس رحمانیت میں تکلیف بھی شامل ہو سکتی ہے. آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں آپریشن کیا جاتا ہے, آپریشن سے پہلے بھی تکلیف اور جب آپریشن کا اثر ختم ہو اس کے بعد تکلیف شروع ہوتی ہے, مریض دو دو تین تین دن بعض اوقات ہفتوں اس کو تکلیف میں گزر جاتے ہیں. لیکن یہ عین رحمانیت, یہ عین رحم ہے, رحمانیت تو نہیں رحم ہے, اس کو کوئی بھی ظلم نہیں کہتا, دنیا میں کوئی اس کو ظلم نہیں کہتا, اس لیے کہ اس کے نتیجے میں بہرحال آگے جا کر سکون حاصل ہو جاتا ہے, بیماری سے نجات مل جاتی ہے, صحت حاصل ہو جاتی ہے. تو جب ڈاکٹر کے اس عمل کو, سرجن کے اس عمل کو کوئی برا نہیں کہتا, ظلم نہیں کہتا, بلکہ عین رحم کہتا ہے اور اس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ, آپ کا آپریشن کامیاب ہو گیا اور ہمیں صحت, ہمارے مریض کو صحت ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ تکلیفوں میں رکھا اللہ تعالیٰ نے, تو یہ عین رحمانیت ہے. اور نیک بندوں کو جو تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی وہ عین رحمانیت, کیونکہ ان کو جنت میں اس کا بدلہ ملے گا. تو رحمانیت ممزوج بالعلم بھی ہو سکتی ہے, یعنی اس کے اندر تکلیفیں بھی شامل ہو سکتی ہیں, اور رحیم میں تکلیفیں شامل نہیں ہوتی. نزولا من غفور الرحیم, جنتوں کا ذکر, جنت کی نعمتوں کا ذکر فرما کر اور اس کی جنت کا ذکر فرما کر فرمایا نزولا من غفور الرحیم, یہ تواضع ہے اور یہ خاطر مدارات ہے. کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جو بہت زیادہ مغفرت فرمانے والے اور رحیم ہیں, وہاں رحیم کا لفظ استعمال فرمایا. تو علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں رحیم کا لفظ یہاں اس لیے استعمال فرمایا کہ رحیم ممزوج بالعلم نہیں ہوتا, رحمانیت یہ ممزوج بالعلم ہوتی ہے کہ اس میں تکلیف بھی شامل ہو سکتی ہے, مگر وہ یہ الگ بات ہے کہ اس تکلیف میں بھی رحمت پوشیدہ ہوتی ہے. وکان بالمؤمنین رحیما, اور آگے فرمایا مالک یوم الدین, اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی یوم دین کے یعنی قیامت کے دن کے مالک ہیں, مالک. یہ مالک کا جو لفظ استعمال فرمایا ہے اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ دنیا کے فیصلہ کرنے والے جج وغیرہ یہ قانون کے پابند ہوتے ہیں, قانون کے پابند ہوتے ہیں, قانون کے تحت جو کچھ بات جس چیز کا انہیں اختیار دیا گیا ہو بس وہ کر سکتے ہیں, اس سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کر سکتے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم مالک ہیں یوم دین کے, قیامت کے دن کے مالک ہیں, کسی قانون کے پابند نہیں, کسی قانون کے پابند نہیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن کا مومن کو تو بلائیں گے, ان اللہ یدن المؤمن, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قریب کر لیں گے ایمان والے کو. اور پھر اس کو چھپا لیں گے, اپنی رحمت سے ڈھانک لیں گے, چھپا لیں گے, اور پھر اس سے چپکے سے پوچھیں گے, چپکے سے, کیا تو اتعرف ذنب کذا و کذا, کیا تو یہ جانتا ہے نا کہ تو نے یہ گناہ کیا تھا, کیا تو جانتا ہے کہ تو نے گناہ کیا تھا, وہ کہے گا ہاں, اور وہ ڈرنے بھی لگے گا, ڈرے گا بھی, مگر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ آج کے دن میں ایمان والوں کے ساتھ بہت رحم دل ہوں اور اسی میں تجھ پر رحم کرتا ہوں, اپنی رحمت سے تجھے جنت سے بھیجتا ہوں. چپکے سے اس سے پوچھ کر پہلے اس سے گناہ گنوائے جائیں گے, اقرار کرایا جائے گا اور پھر یہ کہہ دیا جائے گا کہ جا جنت میں چلا جا، اور کافر کا بھرے مجمع میں نام پکارا جائے گا، علی رؤوس الخلائق یعنی سب کے سامنے اس کا نام پکارا جائے گا. تو اس میں ذلت ہے، اور پھر ذلت کے ساتھ اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا. وکان بالمؤمنین رحیما، اللہ مومنوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ بڑے رحم دل. فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو اس کو بھی لے آؤ، جنت میں داخل کر دو. تو فرشتے جائیں گے، اور ظاہر ہے وہاں ایسے ہی فرشتوں کو بھیجا جائے گا جن میں یہ صلاحیت ہو کہ ایمان کو وہ اس کا اندازہ لگا لیں کہ کس کے دل میں ایمان ہے، انہی کو تو بھیجا جائے گا. پھر وہ لے جہنم میں سے نکال کر ان ایمان والوں کو جن میں ذرہ برابر ایمان ہوگا، ان میں ایسے بھی ایمان والے ہوں گے کہ صرف کلمے کا اقرار کرنے والے اور کچھ نہیں ان کے پاس، کوئی نیک عمل نہیں، ان کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا. پھر اللہ فرمائیں گے اور لاؤ، ابھی تو تم اور بھی چھوڑ کر آ گئے، اور لاؤ. وہ اور لائیں گے، اور باریک بینی سے جائزہ لیں گے کس کے دل میں ذرا رائی کے برابر ایمان ہو، اس کو بھی لا کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ہاتھ بھر کر اپنی دست قدرت سے ان لوگوں کو نکالیں گے جن میں اتنا ذرہ اتنا کم ایمان تھا کہ فرشتے بھی نہ پہچان سکے، پھر ان کو بھی نکال کر جنت میں داخل فرمائیں. تو یہ رحمت لیے تو اور کیا ہے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اتنا ایسا ایمان جس کو فرشتے بھی نہیں اندازہ لگا سکے کہ اس کے دل میں ایمان ہے، وہ کتنا کم ایمان ہوگا، مگر اس کو بھی اللہ نکالیں گے اپنے دست قدرت سے اور جنت میں داخل فرمائیں گے ایسے لوگوں کو بھی. اللہ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ مومنوں کے ساتھ بڑے رحم دل ہیں، بہت رحم دل ہیں. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کافر کو ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب، حالانکہ اس کافر نے زندگی تو پائی ہے 80 سال کی. کیوں بھائی؟ ایک کافر نے فرض کر لیں 60 سال کی زندگی پائی اور کفر پر رہا، کفر پہ ہی رخصت ہوا اس دنیا سے، مگر اس کو جو عذاب ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کا ہوگا. اور مومن، اس نے بھی 60-70 سال کی زندگی پائی، مگر اس کو جو جنت ملے گی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ملے گی. ہونا تو یہ چاہیے 60-70 سال اس کو بھی جنت میں رہ کر رکھا جائے پھر جنت سے نکال دیا جائے، لیکن نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت. تو اس اشکال کا جواب دیا ہے حکیم الامت رحمت اللہ علیہ، فرمایا کافر اگرچہ کہ 60-70 سال ہی زندہ رہا، مگر عذاب اس کو ہمیشہ کا ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی نیت یہی تھی کہ اور آگے زندہ رہوں گا تو کفر پہ ہی رہوں گا. دو جواب دیے ہیں، پہلا جواب پیش کر رہا ہوں. نیت اس کی کیا تھی؟ نیت یہی تھی کہ جب تک رہوں گا کفر پہ ہی رہوں گا، اسی پہ ڈٹا رہوں گا. تو جب یہی نیت ہے تو نیت پہ معاملہ ہوگا، ہمیشہ کی جہنم ہے اس کے لیے. اور مومن کی نیت یہی تھی کہ میں گناہگار ہی صحیح، مجھ سے گناہ ہی ہوتے رہے، نفس اور شیطان مجھ سے بھلے کتنے ہی گناہ کرا لیں، مگر میں ہوں تو ایمان والا، ہوں تو اللہ کا بندہ. یہ مانا سارے، ابھی میں اثر میں یہ اشعار پڑھ رہا تھا نا اوپر اثر کے بعد، یہ مانا سارے ہی گندوں میں سب سے گندا ہوں، مگر یہ سچ کے نا ابو جہل کا درندہ ہوں، رسول پاک پر ایمان دل سے لایا ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رسول پاک جیسے بھی ہیں گناہگار صحیح، مگر رسول پاک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان تو دل سے لائے. رسول پاک پر ایمان دل سے لایا ہوں، گناہگار ہوں لیکن خدا کا بندہ ہوں. میں اپنے سارے گناہوں پہ یوں شرمندہ ہوں، جو اڑ نہ پائے فضاؤں میں وہ پرندہ ہوں. الہی طاقت پرواز کر عطا مجھ کو، ابھی حیات ہے باقی، ابھی میں زندہ ہوں. تو مومن نے نیت یہ کر رکھی تھی کہ جب تک زندہ رہوں گا چاہے مجھ سے گناہ ہوتے رہے مگر میں کافر تھوڑی بنوں گا کہ میں ہندو بن جاؤں، میں عیسائی بن جاؤں. نہیں، وہ اس کی نیت یہی تھی کہ میں ہمیشہ مسلمان ہی رہوں گا، گناہ ہوں گے توبہ کرتا رہوں گا. تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی کی نیت پر، اسی نیت پر اس کو ہمیشہ کی جنت عطا فرمائے. ایک تو جواب یہ ہوا. دوسرا جواب حضرت دیتے ہیں، فرمایا کہ کافر نے اللہ تعالیٰ کی لامحدود عظمت کا انکار کیا. اللہ تعالیٰ کی عظمتیں لامحدود ہیں نا، ان لامحدود عظمتوں کا انکار کرتے ہوئے اس نے ایمان کو قبول نہیں کیا، ایمان نہیں لایا وہ ساری زندگی، لہذا اس کو عذاب بھی لامحدود ہوگا کیونکہ اس نے اللہ کی لامحدود صفات کا، اللہ کی صفت رزاقیت لامحدود، اللہ کی صفت رحم لامحدود، اللہ کی صفت غفاریت لامحدود، اللہ کی عظمت لامحدود، اللہ کی ذات لامحدود، ان تمام چیز عظمتوں کا اور لامحدود عظمتوں کا اس نے انکار کیا، لہذا اس کو لامحدود عرصے تک عذاب رہے گا. اور مومن نے اللہ کی لامحدود عظمتوں کا اقرار کیا، اللہ کی لامحدود غفاریت کو مانا، تسلیم کیا کہ اللہ آپ بالکل جیسے آپ کے نبی نے ہمیں بتایا آپ ویسے ہی ہیں. اللہ کی لامحدود رحمت کا اس نے اقرار کیا، وہ مانتا ہے کہ اللہ اب رحیم ہے. اللہ کی لامحدود ذات کو وہ مانتا ہے، معترف ہے. لہذا چونکہ اس نے اللہ کی لامحدود عظمتوں کا اقرار کیا، اللہ کی لامحدود عظمتوں کو مانا، تو اللہ اس کو لامحدود عرصے تک جنت میں رکھیں گے، جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اس وقت پتہ چلے گا کہ اتنا سا ایمان جس کو فرشتے بھی نہ بھاگ سکے ہوں اس کی بھی بہت بڑی قیمت ہے، بہت بڑی قیمت ہے. جو اس ایمان سے بھی محروم ہوگا وہ اصل محروم ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی قانون کے پابند نہیں ہوں گے قیامت کے دن، اس طرح چپکے چپکے سے بلا کر ایمان والوں کو بخشیں گے. کفار سے چھپا کر کے کوئی تانا نہ دیں، ہمارا تو حساب لیا جا رہا ہے اور ان ایمان والوں کو بخشا جا رہا ہے، چھپا کے ان سے چھپا لیا جائے گا اور پھر اس طرح چپکے چپکے مغفرت ہوگی، بہانے بہانے سے مغفرت ہوگی. روایات میں آتا ہے کہ ایک با عمل عالم، ایک با عمل عالم، حدیث یہ نقل فرمائی ہے معارف القرآن میں مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے، کہ ستاروں کی تعداد کے برابر لوگوں کو، جہنم والوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا سفارش کر کے اللہ سے. یہ کیا ہے؟ رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور علماء کو روک لیا جائے گا، عابدوں کو، عباد کو، زہاد کو، عابدوں اور زاہدوں کو تو بھیج دیا جائے گا جاؤ بھائی تم جنت میں جاؤ، غربا کو بھیج دیا جائے گا جاؤ جنت میں جاؤ، تم نے غربت کی زندگی گزاری ہے جاؤ جنت میں چلے جاؤ. علماء کو روکا جائے گا، ان کو نہیں بھیجا جائے گا، وہ کہیں گے ہمیں کیوں روک لیا، سب کو بھیج رہے ہو، سارے عابدوں کو، زاہدوں کو، صلحاء کو تم نے بھیج دیا، ہمیں کیوں روک لیا یہاں پہ؟ وہ کہیں گے تم یہاں رکو، فرشتے جواب دیں گے یہاں رکو، تمہاری وجہ سے تو نہ جانے کتنوں کی مغفرت ہونی ہے ابھی، تم یہاں رکو. لہذا جس نے انہیں پانی پلا دیا ہوگا، ارے حضرت آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، میری سفارش فرما دیجئے میں جہنمیوں میں شامل ہو گیا ہوں، تو وہ سفارش کر دیں گے. جس نے راستہ بتایا ہوگا کسی عالم کو، باعمل عالم کو، وہ بخشا جائے گا. کسی نے کوئی خدمت کر دی ہوگی بخشا جائے گا. ان بہانوں سے، معمولی بہانوں سے اللہ علماء کو روکا ہی اس لیے جائے گا. اور بے حساب لوگوں کو جنت ان کی برکت سے نصیب ہو جائے گی. کیا اللہ کی یہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ہم مالک ہیں قیامت کے دن کے، جیسے چاہیں ہم فیصلے کریں، کسی قانون کے پابند تھوڑی ہیں. اسی لیے عرش کے اوپر لکھوایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے قد سبقت رحمتی غضبی، قد ہے نہیں ہے، کہ میری رحمت میرے غضب پر بازی لے گئی، میری رحمت میرے غضب پر بازی لے گئی. اور شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے تفسیر موذی القرآن میں اس کو نام دیا ہے از قبیل مراحم خسروانہ، کہ جو قانون سے ضابطے سے جس کی مغفرت نہ ہو سکے اللہ سبحانہ و تعالی اس کی مغفرت فرمائیں گے از قبیل مراحم خسروانہ کے ذریعے. یعنی بادشاہ جو رحم کی اپیل کی جاتی ہے بادشاہ سے، پھانسی کا مجرم رحم کی اپیل کر دیتا ہے بادشاہ سے، عدالت نے قانون کے تحت اس کو سزا سنا دی کہ یہ اس کو سزائے موت دی جاتی ہے، بادشاہ سے اپیل کر دی اس نے رحم کی، تو بادشاہ اپنے اختیارات استعمال کر کے اس کی جو اس کی جو سزائے موت ہے اس کو عمر قید سے بدل دیتا ہے. مگر وہاں جہنم کی سزا، موت سے بڑی سزا ہے یہ جہنم کی. اگر ایک آدمی سزائے موت ہو گئی لیکن ہے حق پہ تو کامیاب ہے یا نہیں؟ تو سزائے موت سے بڑی تو جہنم کی سزا ہے. وہاں اللہ نجات دیں گے، اور یہ نہیں کہ جہنم سے نکال کے آراف میں بھیج دیا کہ نہ جنت میں نہ جہنم میں، جنت میں داخل فرمائیں گے. تو یہ ہے از قبیل مراحم خسروانہ، کہ جو قانون سے عمل سے نہ بخشا گیا ہو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے، اور بادشاہ کا جو رحم کا وہ جو اختیار ہوتا ہے اس کو استعمال فرما کر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے. لہذا مالک یوم الدین یہ عجیب لفظ ہے کہ ہم قیامت کے دن کے مالک ہیں، جیسے چاہیں کریں، کسی قانون کے پابند نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے ایک شخص قیامت کے دن لایا جائے گا، اس کے سامنے 99 دفتر کھولے جائیں گے، اور ہر دفتر اتنا بڑا ہوگا جہاں تک نگاہ جا رہی ہو. دفتر سے مراد رجسٹر، رجسٹر عام آج کل کی اصطلاح میں رجسٹر. تو اتنا بڑا رجسٹر کہ جہاں تک نگاہ جا رہی ہو اس کے صفحے اتنے بڑے ہوں گے، وہ سارے صفحے اس کے گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے. یہ گناہ کیا اس نے، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، اتنے بڑے بڑے صفحے کہ جہاں تک نگاہ جائے، اور 99 رجسٹر بھرے ہوئے سب گناہوں سے، اتنے گناہ اس نے کیے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ تو ان گناہوں کو پہچانتا ہے کہ یہ تو نے ہی کیے ہیں؟ وہ کہے گا جی ہاں. پھر فرمائیں گے کہ کیا تیرا دعویٰ یہ تو نہیں ہے کہ ہمارے فرشتوں نے کچھ زیادہ لکھ لیا ہو، جو نہ کیا ہو وہ لکھ لیا ہو، یا کر کیا ہو لیکن کرنے سے زیادہ لکھ لیا ہو؟ وہ کہے گا نہیں، جتنا کیا ہے اتنا ہی لکھا ہے. غالب نے کہا تھا پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا. کتنی جرت کے یہ شعر ہے بتائیے، کہ ہم تو فرشتوں کے لکھے پہ ناحق پکڑے جا رہے ہیں، ہمارا آدمی تھا، ہمارے آدمی کو گواہ بنایا تھا کہ دیکھ بھائی غالب کے دوست، یہ غالب پہ ہم ایسے ہی جھوٹ نہیں لکھ رہے، یہ گناہ کیا اس لیے لکھ رہے ہیں. تو آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، کوئی ہمارا آدمی بھی تو کھڑا کرتے اور اس کو گواہ بناتے. اللہ تعالیٰ کے اس کے پابند ہیں. تو آپ بتائیے کتنی جرت کا شعر ہے، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، یعنی تحریر یہ لکھتے وقت کوئی ہمارا آدمی کیوں نہیں رکھا، ہمارا آدمی کیوں نہیں کھڑا کیا کہ وہ دیکھتا اور گواہ بنتا، یہ تو ناک پکڑے جا رہے ہیں. وہ بتائیے. اسی لیے ایسے شعرا اللہ ہی حفاظت فرمائے بھائی، ایسے شعرا کے اشعار بھی پڑھنے صحیح نہیں. میر تقی میر نے ایک جگہ کہا ہے کہ جائے ہیں جی نجات کے غم میں، کہ میری نجات کیسے ہوگی، اسی میں میری جان بھولی جا رہی ہے. جائے ہیں جی نجات کے غم میں، جنت کیسے ملے گی، جہنم سے کیسے چھٹکارا ہوگا، جنت میں کیسے داخل ہوں گے، اسی میں اسی فکر میں ہماری جان بھولی جا رہی ہے. تو جائے ہیں جی نجات کے غم میں، ایسی جنت گئی جہنم میں. ہاں آپ بتائیے، ایسی جنت کو جہنم میں ڈال دیا میر تقی میر نے. اب ایک آدمی شراب پیے گا تو یہی اشعار تو کہے گا، اس کی زبان سے ایسے ہی اشعار جاری ہوں گے یا وہ اللہ کی محبت کے جاری ہوں گے؟ غالب نے ایک جگہ کہا ہے ایسی اب جنت کو بنے ہوئے کتنے سال، ہزاروں سال لاکھوں سال ہو گئے، تو غالب نے ایک جگہ کہا ہے کہ ایسی جنت کا کیا فائدہ ہزاروں برس کی جس میں حوریں ہوں، تو ہزاروں برس کی حوریں ہو گئی ہوں گی اور بوڑھی ہو گئی ہوں گی، تو اب ایسی جنت کا کیا فائدہ؟ اب بتائیے یہ اشعار جو ہیں یہ تو اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس کرنے والے ہیں، اسی لیے مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہمارے حضرت والا سے فرمایا تھا کہ غالب کا ایک شعر ایسا ہے کہ اس کا جواب دینا لازم ہے، لہذا میں نے اس کا جواب دیا ہے کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، کس منہ سے تم کعبہ جاؤ گے، اتنے گناہ تم نے کر رکھے ہیں، شراب پی رکھی ہے تو تمہیں شرم نہیں آتی وہاں کعبہ جا رہے ہو؟ اب فرمایا کہ اگر اس شعر پر ہر آدمی عمل کرنے لگ جائے تو ہر آدمی نے گناہ کر رکھے تو یہ سوچنے لگے میں تو فلاں گناہ کر رکھا ہے، میری تو اتنی نمازیں قضا ہیں، میں کیسے کس منہ سے کعبہ جاؤں؟ تو کعبۃ اللہ خالی ہو جائے گا، کوئی بھی کعبۃ اللہ نہیں جائے گا اگر اس شعر پہ عمل کرنے لگ جائے، لہذا فرمایا میں نے اس شعر کا جواب دیا ہے کہ میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، شرم کو خاک میں ملاؤں گا، ان کو رو رو کے میں مناؤں گا، اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا۔ وہ غالب کے شعر میں مایوسی تھی، اس میں امید ہے، اس میں رحمت ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے حضرت سے فرمایا تھا کہ میاں حکیم اختر میں نے غالب کے ایک شعر میں ترمیم کر دی، اب ذرا فرق سن لیجئے اللہ والوں کے شعر میں اور جو اللہ والے نہیں ہوتے ان کے اشعار میں فرق کیا ہے؟ یہ فرق تو صاف ظاہر ہے جو آپ نے ابھی سن لیا، مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے جواب دیا غالب کے شعر کا، کتنا پیارا جواب ہے۔ اور ایک جگہ غالب نے کہا عشق نے غالب نکما کر دیا، عشق نے غالب نکما کر دیا۔ اچھا پہلے یہ شعر سنیے پھر آپ کو پتا چلے گا کتنے نکمے ہو گئے تھے غالب۔ ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں، تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے حضرت سے فرمایا کہ دیکھو بھائی میں نے غالب کے ایک شعر کا جواب دیا ہے اور وہ شعر یہ ہے کہ چند تصویر بتاں چند حسینوں کے خطوط، یعنی چند بتوں کی تصویریں، حسین عورتوں کی تصویریں اور چند حسینوں کے خطوط، حسینوں کے خطوط جو ان سے گندے خط لکھے تھے، محبت بھرے ہوئے گندی محبت کے خط تھے، ناپاک محبت تھے، وہ خطوط چند تصویریں بتاں چند حسینوں کے خطوط، بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا۔ اتنے نکمے ہو گئے تھے کہ گھر سے جو سامان تو کچھ بھی نہ نکلا ان کے مرنے کے بعد، چند تصویریں نکلی جن کو وہ دیکھ کے دل بہلاتے تھے اپنا حسینوں کی، اور وہی حسینوں کو جو خط لکھے تھے گندے وہ خط نکلے، یا ان کی طرف سے جو خط آئے تھے وہ نکلے۔ چند تصویریں بتاں چند حسینوں کے خطوط، بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا۔ اتنے نکمے ہو گئے تھے کہ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے جواب دیا ہے غالب کے شعر کا، ترمیم کر دی ہے۔ فرمایا ترمیم یہ ہے کہ چند اوراق کتب ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ، جلالین، دینی کتابیں، چند اوراق کتب چند بزرگوں کے خطوط، بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا۔ کیسی ترمیم ہے، یہ فرق ہے اللہ والوں کے اشعار میں اور جو اللہ والے نہیں ہوتے، جو حسینوں پہ مرنے گلنے سڑنے مرنے والی حسینوں پر عاشق ہیں ان کے اشعار کا یہ فرق ہے۔ چند اوراق کتب چند بزرگوں کے خطوط، بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا۔ تو یہ جو سامان جو غالب نے کہا ہے کہ بہت سامان نکلا ہی نہیں اور چند یہ خط نکلے اور تصویریں نکلی، یہ کیوں نہیں، ایسا کیوں ہے؟ اب شعر سنیے غالب کا اور پھر اس شعر کے اوپر مولانا شاہ محمد احمد صاحب کا جواب پیش کروں گا۔ تو غالب کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے عشق نے غالب نکما کر دیا، عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ دیکھیے غالب خود کہہ رہے ہیں یہ, میں نہیں کہہ رہا, میں تو دیوان غالب سے اشعار پڑھ رہا ہوں, دیوان غالب ہے اس سے اشعار پڑھ رہا ہوں. ابھی تھوڑے دن پہلے میں نے مثنوی در صفت انبا پڑھی تھی, کیونکہ آم کا موسم ہے تو دیوان غالب میں مثنوی لکھی ہے پوری آم کی تعریف میں غالب نے, تو وہ بھی پڑھ لی تاکہ آموں کا مزہ تازہ ہو جائے. تو عشق نے غالب نکما کر دیا, ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. تو مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ, یہ عشق کون سا تھا؟ حسینوں کا عشق, ناجائز اور ناپاک عشق. تو مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا اس کا کہ عشق نے احمد مجلا کر دیا, چمکا دیا, کیونکہ ہمیں اللہ کا عشق ہو گیا تھا. ہم نے کوئی ان حسینوں سے تھوڑی عشق کیا, ہم نے تو اللہ سے عشق اور محبت کی ہے. تو عشق نے احمد مجلا کر دیا, مجلا جلا یجلی تجلیتن, چمکا دینا. عشق نے احمد مجلا کر دیا, ورنہ ہم بھی آدمی تھے نام کے. نام کے آدمی تھے, مگر اب وہ اللہ نے بہت چمکا دیا, اللہ کے عشق و محبت کی برکت سے بہت چمک گئے. دیکھیں یہ فرق ہوتا ہے, یہ فرق ہے. جو اللہ والے نہیں ہوتے, جو شاعر, ان کے اشعار میں مایوسی ہوتی ہے, مایوسی. اب غالب کے شعر پر کعبہ کس منہ سے جاؤ گے, غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی, سب مایوس ہو کے بیٹھ جائیں گے اور کوئی کعبۃ اللہ نہیں جائے گا. حج کے قرآن دازی میں نام آ گیا اور کہہ رہے ہیں جی چلیے آپ تیاری کیجئے, کہ نہیں میں نے تو غالب کا یہ شعر سن لیا ہے, کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی. میں کیسے جاؤں, میں تو یہ گناہ کر رکھے. تو یہ مایوسی ہے یا نہیں ہے؟ آپ سنیے اللہ کی رحمت, کس سے ہم مایوس ہو رہے ہیں اور کس سے دل لگا رہے ہیں, کس سے ہم مایوس ہوتے ہیں, کس ذات سے ہم مایوس ہوتے ہیں, ذرا ہم سوچیں تو صحیح کہ اس سے مایوس ہونا صحیح بھی ہے ہمارا. 99 دفتر کھولے جائیں گے, 99 رجسٹر جو بھرے ہوئے ہوں گے گناہوں سے, اور رجسٹر بھی یہ والا نہیں دنیا کا, جہاں تک نگاہ جائے گی اس وقت صفحے وہاں تک پھیلا ہوا ہوگا, اس کے صفحے اتنے بڑے بڑے صفحات ہوں گے. اس سے پوچھا جائے گا کہ بھائی یہ گناہ تو نے کیا تھا؟ وہ کہے گا ہاں کیا تھا. کوئی گناہ ایسا تو نہیں جو نہ بغیر کیے ہوئے لکھ لیا ہو یا کرنے سے زیادہ لکھ لیا ہو؟ وہ کہے گا نہیں, یہ بھی نہیں ہے. پھر فرمایا جائے گا تیرے پاس ان گناہوں کا کوئی عذر بھی ہے؟ کہ یہ عذر ہے, کوئی معذرت ہو؟ کہ نہیں, کوئی عذر بھی نہیں, میں نے نفس اور شیطان سے مغلوب ہو کے کیا, اپنے اختیار سے کیا. تو اللہ فرمائیں گے ہاں اچھا تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے, اور پھر یہ کہہ کر اس کے لیے ایک پرچہ نکالا جائے گا جس پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہوگا. اس سے فرمایا جائے گا کہ جا اس کو اپنے اعمال کے پلڑے میں ڈال دے, رکھ دے اس کو وہاں. وہ کہے گا اتنے بڑے جو دفتر ہیں, اتنے بڑے رجسٹر ہیں جو گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں, حد نگاہ تک اس کے صفحات پھیلے ہوئے ہیں, ان کے مقابلے میں یہ چھوٹا سا پرزا کیا کام دے گا؟ تو اس سے فرمایا جائے گا اللہ تعالی کی طرف سے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کر, جا کے رکھ دے. جب وہ رکھے گا تو وہ اس کی نیکی کا پلڑا نیچے جھک جائے گا وزن سے, اور جو 99 دفتر گناہوں سے بھرے ہوئے دفتروں سے جو پلڑا ہوگا وہ ہوا میں اڑنے لگے گا, ہوا میں. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پس بات یہ ہے کہ اللہ کے نام سے زیادہ کوئی بھی چیز بھاری نہیں, اللہ کے نام سے بڑھ کر کوئی چیز بھاری نہیں, کوئی چیز وزنی نہیں, کوئی چیز وزنی نہیں. کس ذات سے ہم مایوس ہوتے ہیں؟ ایسی ذات سے مایوس ہونا جائز ہے بھائی جو اس طرح اللہ تعالیٰ ایسے بخشنے والے ہوں؟ یہ ہے مالک یوم الدین, کہ دفتر کے دفتر بھرے ہوئے ہیں ضابطے سے, جہنمی ہے, پکا جہنمی ہے, مگر اللہ اس کو بھی بخش رہے ہیں. مالک یوم الدین, ہم مالک ہیں یوم الدین کے, قیامت کے دن کے مالک ہیں, جیسے چاہیں کریں, کوئی پوچھنے والا نہیں اللہ سے. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. کیوں پر ایک ملفوظ یاد آ گیا, حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو طالب علم کیوں نہ کرے اور جو مرید کیوں کرے, دیکھیں ذرا غور سے سنیے گا یہ ملفوظ، بہت پیارا ملفوظ ہے یہ. جو طالب علم کیوں نہ کرے اور جو مرید کیوں کرے، دونوں کو کان پکڑ کر چراگاہ میں بھیج دینا چاہیے کہ جاؤ گھاس چرو جا کے. یہ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے. طالب علم کیوں نہ کرے، یعنی اس استاد نے ایک بات پڑھائی، اس کو سمجھ میں نہیں آئی مگر اس نے سوال نہیں کیا، استاد جی ذرا مجھے یہ بتا دیجیے ایسا کیوں ہے، بس استاد آگے بڑھ گئے اور یہ ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے، تو کس طرح سبق یاد ہوگا ایسے طالب علم. تو فرمایا جو طالب علم کیوں نہ کرے، جو کیوں کیوں کرنے والا طالب علم ہے، اسی سے دوستی رکھنی چاہیے. یہ ذہین طالب علم ہے جو ہر بات میں کیوں نکالتا ہے کہ استاد جی ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، یہ کیوں ہے، جو سب سے زیادہ سوالات کرے اسی سے دوستی رکھو. طالب علموں کے لیے یہی نصیحت ہے. تو جو طالب علم کیوں نہ کرے اور جو مرید کیوں کرے، دونوں کو کان پکڑ کر چراگاہ میں بھیج دینا چاہیے کہ آپ کے لیے گھاس چرنا ہی بہتر ہے. سمجھے بخولی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں مالک یوم الدین، چونکہ ہم قیامت کے دن کے مالک ہیں لہذا کوئی ہم سے پوچھنے والا کوئی پوچھ نہیں سکتا. لا یسأل، کتنی پیاری آیت یاد آ گئی، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. وهم یسألون، ہاں لوگ پوچھے جائیں گے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، بتاؤ یہ عمل کیوں کیا، بتاؤ یہ عمل کیوں کیا. لوگ پوچھے جائیں گے، لوگوں سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں. جب حشر میں بخشیں گے گناہوں کو کرم سے، کیا ہوگا بھلا آپ کی سرکار کا عالم. ہم نے کیے گناہ تو اس نے نہ کی پکڑ، ہم نے کیے گناہ تو اس نے نہ کی پکڑ، کتنے بڑے ہیں حوصلے پروردگار کے، کتنے بڑے ہیں حوصلے پروردگار کے. ہمارا ایسا حوصلہ ہے ہمیں کوئی ستا دے، کوئی ہماری نافرمانی کر دے کہ ہم کہہ دیں یوں مت کرنا اور پھر بھی وہ ویسے ہی کرے اور بار بار کرے، تو کبھی تو غصہ آئے گا ہم کو کہ ظالم تجھے میں نے منع کیا تھا یہ مت کر. اپنے بیٹے کو یا اپنے شاگرد کو یا اپنے ماتحت کو اگر آپ نے منع کیا ہو کسی کام سے، ایک دفعہ دو دفعہ وہ کرتا چلا جائے اسی منع کیے ہوئے کام کو، کب تک آپ برداشت کریں گے. مگر ایک اللہ ہے، ہم نے کیے گناہ، ہم گناہ کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں، وہاں سے پکڑ نہیں ہوتی. اور بلکہ توبہ کرنے پہ معاف بھی فرما دیتے. ہم نے کیے گناہ تو اس نے نہ کی پکڑ، کتنے بڑے ہیں حوصلے پروردگار کے. یہ ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے مالک ہیں، رحمان ہیں اور رحیم ہیں. بس بھائی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے مالک سے اور ایسے رحمان سے اور ایسے رحیم سے اللہ تعالیٰ ہمارا اپنا تعلق اپنے سے جوڑ لیں، ہمیں اپنا بنا لیں. اور جو اللہ تعالیٰ نے صفت اپنی جذب کی قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ فرماتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں. بعض اوقات گناہوں میں مبتلا ہو، عین گناہ کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنا بنا لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی اپنا کھینچ کر اپنی طرف جذب کر کے ہمیں اپنا مقبول بندہ بنا لیجئے، اولیاء صدیقین میں ہمارا شمار فرما لیجئے. جو سب سے بڑا مقام ہے اللہ تعالیٰ کی دوستی کا وہ ولایت صدیقیت ہے. اللہ سے یہ مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.